بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة هود مختصر تفسير کا درس جاری ہے، اور جہاں پر وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. ارشاد باری تعالی ہے، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لاملأن جهنم من الجنة والناس اجمعين. سورة هود کی آخری آیات. پچھلے دروس میں گزر چکا ہے، مختلف قومیں مختلف جگہوں پر مختلف رسول بھیجے گئے. عجب بات یہ ہے کہ ان قوموں نے وہی غلطی کی جو ان سے پہلی قوم تھی، اس سے عبرت حاصل نہیں کی اپنی پہلی قوم سے، جو اللہ کے عذاب جن پر نازل ہوا اس سے عبرت حاصل نہیں کی. تو قرآن مجید میں یہ جو قصے ہیں انبیاء علیہ السلام کے اور ان کی قوموں کے قصے جو ہیں، یہ عبرت کے لیے ہے بنیادی طور پر. ہونا تو یہ چاہیے تھا جب ایک قوم پر عذاب نازل ہوا تو اس قوم نے جو غلطی کی تھی، جو جرم کیے تھے، اگلی قوم نے اسے سبق حاصل کر کے اسے رکنا چاہیے تھا، لیکن بار بار ایسا ہوا. اس لیے اللہ تعالیٰ سورت کے آخر میں چند اہم پیاری باتیں ہیں، دیکھتے ختام المسک جسے کہتے ہیں. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون، دو چیزیں بڑی اہم ہیں یہاں پہ. او تیرے رب، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وما كان ربك، تیرے رب نے ہلاک نہیں کرنا تھا القرى، بستیوں والوں کو، بستیوں کو ہلاک نہیں کرنا تھا، بظلم، ان پر ظلم کرتے ہوئے. وہ اہل و مصلحون، جبکہ اس بستی میں رہنے والے لوگ اصلاح کرنے والے ہوں. بستی ہے، معاشرہ ہے، لوگ ہیں، ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، ہلاک ہوئے. کیا اللہ نے ان پر ظلم کیا ہے؟ نہیں، کیونکہ قانون ہے، قاعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. ولا یظلم ربک احدا، اللہ تعالیٰ ہر عیب اور نقص کی صفت سے پاک ہے، کوئی بھی نقص اور عیب کی صفت ہے اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. تو اللہ تعالیٰ ظلم کسی پہ نہیں کرتا. تو جو ہلاک ہوئے کیوں ہلاک ہوئے؟ قاعدہ ہے، اگر اصلاح ہے اس معاشرے میں، اس قوم میں، اس جگہ پر، اس بستی میں، تو عذاب نہیں ہوگا، ہلاک نہیں ہوں گے. اصلاح ہے تو عذاب نہیں، اگر فساد ہے تو عذاب بھی ہے. یہ قاعدہ یاد رکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو، کسی بستی کو تباہ نہیں کیا، مگر وہ خود تباہ ہونے والے تھے. ٹھیک ہے نا؟ نہیں، یہاں پر اس آیت کریمہ میں استغفار تو الگ چیز ہے، یہاں پر وہ بھی اصلاح میں ایک حصہ ہے، لیکن یہاں پر اگر بستی والے ہیں اصلاح کا دامن پکڑ لیتے ہیں تو فساد نہیں ہوگا، فساد نہیں تو ہلاکت بھی نہیں، تباہی نہیں ہوگی. لیکن جو ہی اصلاح کے دامن چھوڑ دیتے ہیں تو فساد برپا ہوتا ہے، پھر عذاب بھی نازل ہوتا ہے. اصل قاعدہ یہ ہے. یہ بستیاں جو گزری، جن کا ذکر ہوا ہے، جتنی قومیں گزری ہیں، کیا اصلاح کرتے تھے یا فساد برپا کرتے تھے؟ فساد تھا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قریش، مشرکین عرب کیا کرتے تھے؟ فساد یا اصلاح؟ سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ شرک ہے. کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے. تو یہ پیغام بنیادی طور پر انہی کے لیے ہے، اور اس میں تسلی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اہل ایمان کے لیے، اور نصیحت ہے اور خبردار کرنا ہے قریش کو اور مشکین عرب کو. وہ بھی ہلاک ہوئے، انہوں نے اس پر خود ظلم کیا تھا. تم یہ غلطی کبھی نہ کرنا تاکہ تمہیں بھی وہ سزا نہ ملے جو ان کو سزا مل چکی ہے. انصاف ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. اچھا، صلاح اور اصلاح میں کیا فرق ہے؟ صالحون نہیں فرمائے، مصلحون فرمایا ہے. صالح نیک عمل کرنے والا، مصلح اس نیک عمل کو معاشرے تک پہنچانے والا. صلاح اور اصلاح دو الگ چیزیں ہیں. صالح اسم فاعل ہے، صالح سے انسان خود صالح ہے، نیک و کار انسان ہے، اچھا انسان ہے، لیکن اس نے اصلاح نہیں کیا ہے، اپنی حد تک تھا، معاشرے میں برائی ہے، خرابی ہے، کچھ نہیں کیا اس نے، یہ مصلح نہیں ہے، یہ صالح ہے. مصلح کون ہے؟ اصلاح کرنے والا، درست کرنے والا، خیر کا خواہش مند بھی ہے اور خیر خود بھی کرتا ہے، دوسروں پر بھی، دوسروں کو بھی خیر پر آمادہ کرتا ہے. اگر ایک شخص اصلاح کرنے والا ہے، دوسرا شخص بھی ہے، تیسرا بھی ہے، دسواں بھی ہے، تو جتنی اصلاح معاشرے میں پھیلتا جائے گا اتنی فساد کم ہوتا جائے گا، اور جو ہی فساد کم ہوگا اللہ کا عذاب کا چانس بھی کم ہوگا. اس کا الٹ دیکھیں آپ، اب فساد ہے، اصلاح کی کمی ہے، اور فساد بڑھتا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب کا چانس بھی بڑھتا جا رہا ہے، یاد رکھیں. تو یہاں پر یہ سبق ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ظلم کبھی کسی پہ نہیں کرتا، نہ کسی شخص پر، نہ کسی قوم پر. جب اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے تو ظلم نہیں ہوتا، وہ سزا ہوتی ہے، کیونکہ یہ شخص، یہ قوم سزا کے مستحق ہے، کیونکہ رب کی نافرمانی کی ہے. اور اصلاح مصلحون فرمایا ہے، صالحون نہیں فرمایا. تو خود بھی آپ نے نیک عمل کرنا ہے اور دوسروں تک اس نیک عمل کو پہنچانا ہے، تاکہ اصلاح، بھلائی جو ہے وہ پورے معاشرے میں پھیل جائے. کاش کہ ایسا ہوتا اور وہ قومیں جو تباہ ہوئی ہیں وہ اصلاح کے دامن کو پکڑ لیتی اور فساد سے اپنے آپ کو اور اپنے قوم کو بچا لیتی. ہوا کیا، جتنے انبیاء گزرے علیہ الصلوۃ والسلام، بہت کم تعداد میں اور معاشرے کے جو کمزور ترین لوگ ہیں انہوں نے ان کا ساتھ دیا اور اسلام قبول کیا، اور اکثریت کہاں پہ تھی؟ فساد میں. اصلاح کرنے والے کتنے تھے؟ بہت کم. انہوں نے اصلاح کا دامن نہیں چھوڑا اور معاشرے میں اصلاح کی بات کرتے رہے. انہوں نے جواب میں کیا کیا؟ ہر قسم کی تکلیف، یعنی بعض انبیاء پر ہاتھ بھی اٹھائے گئے، مارے بھی گئے، پیٹے بھی گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مارا گیا اور پیٹا گیا، چہرے مبارک پر خون تھا. اب یہ معاشرہ تباہ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی زبانی، کلامی اور نفسیاتی تکلیف پہنچا الگ بات ہے، جسمانی تشدد کرنا الگ بات ہے. تو جب فساد پھیل گیا معاشرے میں، اللہ کا عذاب بھی نازل ہوا. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً. اور اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تیرا رب چاہتا تو سارے لوگ ایک ہی امت ہوتے، تمام لوگوں کو ایک امت بنا دیتا، توحید پر قائم ہوتے، تبع سنت پر قائم ہوتے، حق پر قائم ہوتے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ تعالیٰ یہ کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں ہے. وَلَا يَزَلُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے. اختلاف ہوگا، دو راستے جدا ہوں گے، حق کا راستہ اور باطل کا راستہ، توحید کا راستہ اور شرک کا راستہ، ایمان کا راستہ، کفر کا راستہ، سنت کا راستہ، بدعت کا راستہ، فبرداری کا راستہ، نافرمانی کا راستہ، جدا ہوں گے. اس راستے پر بھی لوگ ہیں اور اس راستے پر بھی لوگ رہیں گے، اور ایک آپس میں اختلاف ہوتا رہے گا. پھر فرمایا، الا من رحم ربک، انڈر لائن کر، بڑی خوشخبری ہے یہ، الا من رحم رب، استثناء ہے، مگر وہ جن پر اللہ تعالیٰ رب نے خاص رحم کیا ہے، وہ اس اختلاف سے بچیں گے اور حق پر قائم رہیں گے اہل حق کے ساتھ. خوشخبری ہے واللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے بہت وسیع ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ رزق تک محدود ہے، رزق ہے، کمائی ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، اولاد ہیں، روزگار ہے، یہ کافی ہے، یہ کافی نہیں ہے، یہ تو کافر کے پاس بھی ہے. اللہ کی خاص رحمت اپنے خاص بندوں پر کہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. یہ اصل خاص فضل کرم ہے اور رحم ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر. اختلاف ہوگا ہمیشہ, یعنی تا قیامت تک یہ دو گروہ میں اپنا اختلاف رہے گا, ایک جنت کی طرف ایک دوزخ کی طرف. الا من رحم ربک, آپ اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں آپ کس راستے پر چل رہے ہیں. تیرا رب ہے, تیرا خالق ہے, مارے کے تدبیر کرنے والا, ہے, نفع نقصان کا مالک ہے, مشکل کشا حاجت روا ہے, اسی کے ہاتھ میں سارا خیر و بھلائی ہے. وہ تجھ پر رحم بھی کرنا چاہتا ہے. کیا تم چاہتے ہو کہ رب تمہارا تم پر رحم کرے؟ تو کیا کرنا ہے؟ اہل حق کا ساتھ دینا ہے, ان کے نقش قدم پر چلنا ہے, صراط مستقیم پر چلنا ہے. یہ اس جملے میں شامل ہے, استثناء میں, الا من رحم ربک. ولذلك خلقهم, اور اسی اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کیا ہے. کس لیے؟ آزمائش کے لیے. ہم آزمائش کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کیا ہے, ہم دنیا میں آئے ہیں. جب ہم عاقل بالغ ہوتے ہیں, مکلف ہوتے ہیں, اس وقت سے لے کے مرتے دم تک جب تک یہ عقل کام کر رہی ہے ہم مکلف ہیں اور ذمہ دار ہیں, رب سے رب کے جواب دے ہیں. اللہ نے ہمیں آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے دکھا دیے, وہدیناہ النجدین, دونوں راستے دکھا دیے, ہدایت دے دیا, رہنمائی کر دی ہے. اللہ نے اپنے انبیاء بھیجے, کیوں بھیجے ہیں, کس وجہ سے بھیجے, کس لیے بھیجے ہیں؟ تاکہ ہمارے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے. ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ صحیح راستہ کون سا, غلط راستہ کون سا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس عذر کو بھی دور کر دیا. حجت قائم کرنے کے لیے اپنے رسول بھیجے ہیں, واضح پیغام بھیجا ہے, اپنی قوم میں سے سب سے اچھے لوگ جو صادق اور امین کے درجے پر فائز تھے. عام لوگ نہیں تھے, کوئی برے تھے, اخلاق کے برے تھے یا چوری چکاری کرتے تھے, نہیں, حسب نسب والے تھے, بہترین زبان بولنے والا, فصاحت و بلاغت کمال کی. اللہ تعالیٰ کا پیغام کو بہترین طریقے سے پہنچایا ہے, جیسے کہ پہنچانے کا حق ہے ویسے پہنچایا ہے, کوئی کمی نہیں چھوڑی. پھر بھی عجب بات ہے. اچھا, یہ پیغام ہو سکتے بھول جائیں, کتابیں نازل کی ہیں تاکہ یہ کتابیں تمہارے پاس تمہارے ہاتھوں میں ہو. یہ حجت پہ قائم ہو گئی. کیا عذر ہے اب اس شخص کا جو انبیاء کی دعوت سے الگ ہو کے کسی اور راستے پہ چل رہا ہے؟ اپنا محاسبہ کریں. قرآن مجید ہر گھر میں موجود ہے. قرآن میں یہ سب سے بنیادی پیغام ہے جو اس سورت کی ابتدا میں ہوا. کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ, ایک اللہ کے عبادت کو لگ کے اس وقت تمہارا کوئی سچا معبود نہیں ہے. اس کے پیغام کو ہم سمجھ سکے ہیں؟ کیا جھگڑا اختلاف ہے کہ نہیں؟ توحید کے راستے پر اور شرک کے راستے پر چلنے والوں جھگڑا ہے کہ نہیں؟ کیا اس مسلمان اس بنیادی پیغام کو سمجھا ہے؟ اللہ نے ہمیں آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا, اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے موت کو اور حیات کو, زندگی کو. کیوں پیدا کیا ہے؟ لیبلوکم, تاکہ تمہیں آزمائے. ہم سب آزمائش میں ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے لیے حفاظت کرے, اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے. لیبلوکم ایکم, تم میں سے کون ہے احسن عمل, جو سب سے احسن اچھا عمل کرتا ہے. یعنی کہ حق کے راستے کو اپنانا بھی ہے اور بہترین طریقے سے اپنانا ہے. بہترین طریقے سے احسن کب اپنائیں گے؟ جب پتہ ہوگا نا کہ حق کیا ہے. لا علمی میں کوئی اپنا سکتا ہے بہترین طریقے سے؟ آنکھیں بند کر کے نہیں چلنا اس راستے پہ, اندھی تقلید کی گنجائش نہیں ہے اس راستے پر. آنکھیں کھول کر دلیل کو سمجھ کر اس راستے پہ چلنا ہے, یہ حق ہے. ولذلک خلقہم, اس لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. کس لیے؟ اختلاف کے لیے نہیں, کس لیے؟ آزمائش کے لیے, تاکہ اس اختلاف سے بچو اور حق والوں کو ساتھ دو اور حق راستے کو اپناؤ. توحید حق راستہ ہے, اتباع سنت حق ہے, منج سلب صالحین حق ہے, فرمبرداری حق ہے, یہ حق ہے, اس کو اپنانا ہے, اس پر چلنا ہے. اسے سورہ فاتحہ میں ہم کیا رب سے دعا کرتے ہیں ہر نماز میں؟ اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم. کیوں ساتھ فرمایا ہے؟ کہ ہماری مرضی کا راستہ نہیں ہوگا. اس راستے پر پہلے بھی کوئی لوگ, کچھ لوگ چل چکے ہیں جو سب سے انعام یافتہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ خاص انعام نازل ہوا ہے، ان کے راستے پر چلنا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، غیر مغضوب علیہم، ان کے راستے پر جب اللہ تعالیٰ غضب نازل ہوا، یعنی ایسے قومیں لوگ بھی موجود تھے جو اس دنیا میں موجود تھے، زمین پر چلتے تھے، زندہ تھے، حیات تھے، لیکن اللہ کی اس آزمائش میں ناکام ہو گئے، صراط مستقیم پر نہ چل سکے، کیونکہ نہیں چلنا چاہتے تھے، اللہ کا غضب نازل ہوا یہودیوں کی طرح. ہم اللہ سے دعا کرتے غیر المغضوب علیہم، اللہ کے راستے سے ہمیں بچا دے، دور کر دے جن پر غضب نازل ہوا ہے، ولا الضالین، اور ان کے راستے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا جو گمراہ ہوئے ہیں. یہودوں کے لیے مغضوب علیہم ہے کیونکہ علم تھا عمل نہیں تھا، نصارہ کے لیے ظالم گمراہ ہیں، عمل تھا لیکن علم نہیں تھا. الذین انعمت علیہم کے پاس دونوں چیزیں، علم بھی ہے اور عمل بھی ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم کس راستے پر ہیں؟ ہم اللہ سے دعا تو کرتے غیر مغضوب علیہم ولا الضالین، راستے کس پہ چل رہے ہیں؟ دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، رب کی نافرمانی ہے، تو گمراہوں کا راستہ ہے. بدعات خرافات ہیں، غیر مغضوب علیہم کا راستہ ہے. شرک بدعات کا راستہ، مغضوب علیہم کا راستہ ہے. یہ اللہ کا غضب نازل یہودوں پر، نصارہ پر، کیوں؟ کیونکہ شرک کرتے تھے، بدعات ایجاد کی تھی، رب کی بڑی نافرمانی کرتے تھے، اور وہ قومیں بھی جو تباہ ہوئیں، اپنے انبیاء کی مخالفت کی ہے، اور شدید ترین مخالفت کی ہے، ہر درمی کا شکار ہوئے، انجام کیا ہوا؟ ہلاک ہوئے. تو آزمائش اللہ تعالیٰ کی رہے گی تا قیامت، کیونکہ اختلاف رہے گا تا قیامت. ہماری ساری زندگی تکلیف سے لے کر مرتے دم تک ہم اس آزمائش کا شکار ہیں. اگر اس آزمائش سے بچنا ہے ایک ہی راستہ ہے، آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اہل حق کا راستہ کون سا ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول انبیاء کا راستہ کون سا ہے. آپ اس صورت میں آپ نے بار بار دیکھے ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہ پیغام کتنی دفعہ ریپیٹ ہوا ہے؟ کم سے کم 5-6 دفعہ ریپیٹ ہوا ہے. کیوں ہوا ہے؟ کس لیے ہوا ہے؟ ہمیں اس کی سمجھ بھی ہے؟ ہم اس قرآن کو بار بار تلاوت کرتے، کئی لوگوں نے ماشاء اللہ سینکڑوں ختم کر چکے ہیں، اس پیغام سے ابھی تک غافل ہیں. اس پیغام کو نہ ماننے کی وجہ سے قومیں تباہ ہوئی ہیں، ہلاک ہوئی ہیں. میری آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کا قانون کس کے لیے تبدیل نہیں ہوتا، ایک ہی قانون ہے. جو سزا کا مستحق سزا ملے گی، لیکن سزا کے لیے پوری قوم تباہ نہیں ہوگی. انفرادی لیول پر انسان کو بہت تکلیفیں مصیبتیں ہوں گی، خاتمہ برا ہوگا، قبر کا عذاب انتظار کر رہا ہے، میدان محشر میں اور عذاب ہے، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ چاہے تو آسمان سے بجلی گرا دے جیسے ان قوموں پر گرائی تھی، لیکن سبحان اللہ ایسے نہیں ہے. یہ مزید آزمائش ہے، موقع اللہ تعالیٰ دیا ہر نافرمان کو کہ فرما بدائے کا راستہ اختیار کر لو، اہل حق کا راستہ اختیار کرو، ابھی سانسیں چل رہی ہیں، ابھی وقت باقی ہے. اور پھر ڈھیل بھی ہے، جو لوگ ہر درمے کا شکار ہیں، جتنی زیادہ زندگی گزرے گی نافرمانی پہ اتنی زیادہ سخت پکڑ ہوگی. اس لیے آخری الفاظ دیکھیں، وعید کے الفاظ، وتمت کلمۃ ربک لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین. اوتے رب کی کلمات باتیں تمام ہوئی، کلمۃ ربک یہ مفرد مضاف ہے، یعنی تمام باتیں، جتنے بھی وعد اور وعید ہے سب، اہل حق کے لیے وعد خوشخبری ہے، اور اہل باطل کے لیے وعید جو سختی ہے، سب موجود ہے، سزا اور عذاب سب اس میں شامل ہے. تمام ہو گیا، فیصلہ ہو چکا ہے، دو راستے جدا ہو چکے ہیں، اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے. جنہوں نے نافرمانی کی ہے، اہل حق سے اختلاف کیا ہے، ان کے تعلق خصوصی طور پر ذکر ہے، وتمت کلمۃ ربک لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، اللہ کی بات تمام ہو چکی ہے. لَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، کہ میں یقیناً جہنم کو بھر دوں گا، کم نہیں ہوگی جگہ کوئی. مل جہنم، لَمْلَأَنَّ جَهَنَّم، اس میں دیکھیں کتنے مؤکدات ہیں، تأکید کے ساتھ، یقیناً ایسے ہو کے رہے گا. لَمْلَأَنَّ جَهَنَّم مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، تمام جنات اور انسان سے میں جہنم کو بھر دوں گا، جو رب کی نافرمانی کرنے والے ہیں. جنات بھی شامل ہیں، کیونکہ جن بھی مکلف ہیں، انس اور جن دونوں مکلف ہیں. مکلف سے مراد رب کے حکم کے احکام کی تعمیل کرنی ہے، نہیں کریں گے تو پکڑ ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَكُلَّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، وَكُلَّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، وكل نقص عليك من أنباء الرسل اور هر بات ہم تم سے رسولوں کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، قصہ بیان کیے ہیں رسولوں کے، من انباء الرسل رسولوں کے خبریں، انباء جمع نبا ہے، اخبار نہیں فرمایا، اور دونوں میں فرق، خبر وقتی طور پہ ہوتی ہے، سرخی ہوتی ہے، ڈیٹیل نہیں ہوتی، نبا میں مکمل خبر ہوتی ہے. تو انبیاء کے قصے جو ہے یہ وہ خبر ہے جس کے ابتدا سے لے کے انتہا تک پوری تفصیل موجود ہے. اس لیے آپ دیکھیں انباء اور اخبار، عام طور پہ خبریں مختلف ہوتی ہیں، اسکیٹرڈ ہوتی ہیں اور جزوی طور پہ ہوتی ہیں، کیا آگے ہوا پتہ نہیں، کیا اینڈ ہوا پتہ نہیں، ابھی خبر چل رہی ہے. لیکن نبا کیا ہوتا ہے، شروع سے لے کے آخر تک مکمل اس کی کہانی کو سمیٹ لیا گیا ہے. یعنی آپ مزید خبر کے منتظر نہیں ہیں کہ آگے کیا ہوا ہے، انجام کیا ہوا، نہیں. اس لیے فرمایا من انباء الرسل، رسولوں کے قصے کے جو انباء، جو خبریں جو مکمل ہو چکے ہیں. یہ کس لیے؟ ما نثبت به فؤادک، تاکہ تمہارے دل کو ثابت قدم رکھیں، تسلی دیں، دل کو تسلی ہوتی ہے، ثابت قدمی ہوتی ہے. کیونکہ مشکین عرب نے کیا کیا تھا، وہی جرم کر رہے تھے جو باقی قوموں نے اپنے رسولوں کے ساتھ جرم کیا، وہی کر رہے تھے نا. تو جب یہ قصے اور کہانی گزری انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور قومیں تباہ ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نجات دی ہے اپنے رسولوں کو اور ان کے جو ساتھی تھے کم تعداد میں، تو دل میں سکون ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہے. جیسے اللہ نے ان کو نجات دی، اللہ ہمیں بھی نجات دے گا. تو دل میں ثابت قدمی ہوتی ہے اور تسلی بھی ہوتی ہے. ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق، اور اس سورت میں حق پہنچ چکا ہے. فی هذه، یعنی فی هذه السورة، سورة ہود میں حق پہنچ چکا ہے. حق ہے، اب حق کیا ہے؟ توحید ہے، اتباع سنت ہے، یہ حق ہے. مخالفت کرنے والے، شرک اور نبی کی مخالفت کرنے والے، یہ باطل ہے. جہاں سے جدا ہو گئے کہ نہیں، اور بار بار ذکر کیا گیا کہ نہیں، مختلف انداز میں کیا گیا کہ نہیں، پورے قرآن کی، یعنی جو پورا قرآن مجید ہے، شروع میں دیکھیں آپ سورت کی ابتدا میں، وہاں سے لے کے اختتام تک یہ پیغام بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. یہ بنیادی پیغام ہے، اللہ نے اپنے رسولوں کو اسی پیغام کے لیے بھیجا ہے. اللہ رسول اسے نہیں بھیجا کہ لوگوں کو بتا تمہارا رب کون ہے، یا رب موجود ہے. وہ تو یہودی، نصرانی، کرسچن، ہندو بھی جانتا ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا رب موجود ہے، نہیں پتا. یہودی نہیں جانتا اس کو رب نے پیدا کیا ہے. تو یہ پیغام انبیاء کے ہیں، رسولوں کا پیغام، کہ لوگوں کو جا کے بتاؤ کہ ان کا خالق اور مالک کون ہے، رب کون ہے. بلکہ یہ پیغام ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہ بنیادی پیغام ہے جو بار بار ریپیٹ ہوا ہے تکرار کے ساتھ اس صورت میں. وجاءک فی ھذہ الحق وموعظۃ وذکرا للمؤمنین، حق ہے، سمجھ آ گیا، موعظہ ہے، نصیحت ہے، اور یاد دہانی ہے مومنوں کے لیے. موعظہ میں ایسے الفاظ ہوتے ہیں جس سے دل نرم ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. تو کافروں کے لیے خصوصی طور پر موعظہ بھی تھا اس قرآن، اس سورت میں، پورے قرآن مجید میں. جب نافرمانوں کا ذکر ہوا، اللہ کی سزا کی بات ہوتی ہے، کافروں کا ذکر ہوا، رسولوں کی مخالفت کرنے والوں کا ذکر ہوا، قوموں کا اور ان کی ہلاکت کا ذکر ہوا، پیغام ملا، تو موعظہ ہے کافروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، سنبھل جاؤ، خبردار ہو جاؤ، نصیحت ہے تمہارے لیے. اور اہل ایمان کے لیے ذکر ہے، ان کے لیے بھی خاص نصیحت ہے، اور یاد دہانی کے لیے ہے کہ کیونکہ تم مومن ہو، تمہارا ایمان جو ہے وہ ایک ڈھال کے مانند ہے، تمہیں اللہ کے عذاب سے، اللہ کے پکڑ سے ہی بچائے گا. اس لیے اس ایمان کو مضبوط رکھو، اور جو تعلیمات ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، خصوصی طور اللہ تعالیٰ کی، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس پر یہ قرآن نازل ہو اور ہمارے گھروں میں آج موجود ہے، بڑی نعمت ہے واللہ، یہ اسی پیغام کو اپنانا ہے، اس کو سمجھنا ہے، یہ لازمی ہے. وموعظۃ وذکرٰ للمؤمنین، پھر اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وقل للذین لا یؤمنون، بات ایمان کی ہوئی نا، موعظۃ ذکر مؤمنین کے لیے ہے نا. وقل للذین لا یؤمنون اعملوا علی مکانتکم ان عاملون وانتظروا ان منتظرون، اور کہہ دیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ایمان نہیں لاتے، ان کو کہہ دیں، یہ پیغام پہنچا دیں، اس وقت مشرکین کے جس زمانے میں تھے اور بعد کے زمانے میں ہر مشرک کے لوگ دور حاضر میں بھی یہ پیغام موجود ہے. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ، تم کام کرتے جاؤ جو تم اپنی جگہ پر کر رہے ہو. شرک، بدعات، خرافات، نافرمانی ہے، یہی کرنا چاہتے ہو اور کرتے رہو، نہیں بات سن دی، نصیحت تمہیں کام نہیں ہے، موعظہ نہیں ہے، نصیحت نہیں چاہتے، اسی کام پر رہنا چاہتے ہو جو کر رہے ہو، جو رب کی نافرمانی کا راستہ ہے، شرک و بدعات اور خرافات ہیں، یہی چاہتے ہو، ٹھیک ہے. اعملوا علی مکانتکم ان عاملون، ہم بھی وہی کریں گے جس راستے پر ہم قائم ہیں. میرے بھائی دو جدا راستے ہیں، اہل حق کا راستہ، اہل باطل کا راستہ. ہم تو اہل حق کے راستے پر چل رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، تم اپنا کام کرتے رہو، یہ چاہتے. جب انسان نہیں مانتا نا کسی کی بات تو ٹھیک ہے، پھر دو الگ جدا راستے ہیں، اختلاف موجود تھا، قائمت رہے گا، تم نے یہی راستہ اختیار کیا نا فرمانی کا، رب کو ناراض کرنے کا، ٹھیک ہے، لیکن ہم اپنے راستے پر قائم رہیں گے، ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، یہ راستہ نہیں چھوڑیں گے، اسی راستے پر قائم رہیں گے، صراط مستقیم پر قائم رہیں گے. وانتظروا ان منتظرون، سخت وعید ہے، تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. کس چیز کا انتظار؟ کہ اللہ کا وعدہ سچ ہوتا ہے کہ نہیں. اہل حق جو کم تعداد میں ہیں، جو معاشرے میں کمزور ترین ہیں، یہ کامیاب ہوں گے. اہل باطل جو زیادہ طاقتور ہیں، جو معاشرے میں بڑا اثر رسوخ رکھتے ہیں، یہ ہلاک ہوں گے. انتظار کرنا چاہتے ہیں نا، ابھی انجام کے انتظار ہے نا، ہوگا کیا؟ ان قوموں کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ انجام تو آپ نے دیکھ، انبا، پورے نبا، پوری خبر مل چکی تھی نا، قرآن میں محفوظ ہے نا، پڑھ رہے ہیں. آج اہل باطل بھی قرآن کی تربیت ہر زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے، وہ بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں، یہود نصارہ بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کیوں قوموں کے ساتھ کیا ہوا ہے. وانتظروا، تم انتظار کرو، اور ہمارے دیکھو ہمارا کیا انجام ہوتا ہے. ان منتظرون، ہم بھی یقیناً انتظار کر رہے ہیں کہ تمہارا کیا انجام ہوتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بڑے دشمن تھے، کیا ہوا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، اس کی زندگی میں، حیات میں یہ پیغام نازل ہوا، ہلاک ہو گیا. ابو جہل جنگ بدر میں ہلاک ہوا، اس کے ہم نوالے ہم پیالے اسی دن ہلاک ہوئے اور گندگی کے گڑے میں پڑے ہوئے تھے، گندگی کے گڑے میں، جہاں پر اہل بدر گندگی، کوڑا، کچرا پھینکتے تھے نا، وہاں پر دفن کیے گئے نعوذ باللہ. کچھ دیر پہلے تو سینہ تان کے کہتے تھے کوئی ہم سے مقابلہ کرنے والا، گانے بجانے والے ساتھ ہزار کے تعداد گھر سے نکلے تھے تاکہ پوری دنیا میں شور بچ جائے کہ ہم کتنی طاقتور ہیں. کہاں گئی وہ طاقت؟ کچرے کے گڑے میں دفن ہو چکا تھا نعوذ باللہ. انتظار کیا کہ نہیں؟ یہ جب آیت نازل، اس نے سنی کہ نہیں سنی؟ وانتظروا ان منتظرون، دور حاضر میں بھی یہ پیغام موجود ہے. آج اہل حق اپنی جگہ پر قائم ہیں، اہل باطل مخافت کر رہے ہیں، اہل باطل کا انجام سب کے سامنے ہے، اللہ کے عذاب کا مستحق ہوئے، اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، اہل حق ہمیشہ جو ہے وہ کامیاب ہوئے. تو اہل باطل اگر نہیں سمجھ سکتے، ہمارا بھی یہ پیغام ہے، فانتظروا وانتظروا ان منتظرون. آخری میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وللہ غیب السماوات والارض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. کمال دیکھیں آپ، وللہ غیب السماوات والارض، اور اللہ تعالیٰ کے پاس آسمان اور زمین کا غیب ہے، ہر چھپی باتوں کا غیب ہے. وإليه يرجع الأمر كله، اور اس کی طرف تمام کاموں کی واپسی ہے، جتنے بھی معاملات ہیں، جتنے بھی امور ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے. تو کرنا کیا؟ فعبدہ وتوکل علیہ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک اللہ کی عبادت کرو. دیکھیں پھر توحید، عبادت کا ذکر، فعبدہ وتوکل علیہ، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، توکل کرو. وما ربک بغافل عما تعملون، اور تمہارا رب اس سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو. غیب کا لفظ آسمان اور زمین میں، دو راستے جدا ہو چکے ہیں، الحق و باطل کا، کون کن راستے پہ، کس راستے پہ چل رہا ہے، کون حقیقتاً چل رہا ہے، کون دھوکہ دے رہا ہے، کون نفاق کر رہا ہے، کون سچا، کون جھوٹا ہے، ہم جانتے ہیں. ظاہر میں تو پتہ ہے کہ اہل سنت اہل بدعت، کہ اہل سنت کے ایسے لوگ ہیں جو جھوٹے ہیں، ہم تو نہیں جانتے نا. اہل باطل میں کوئی ہے ایسے جو اپنے ایمان چھپاتے ہوں کسی مجبوری کی وجہ سے، ہم نہیں جانتے. لیکن اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ نہیں، وللہ غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین پر جو بھی غیب ہے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی غیب نہیں ہے، ہمارے لیے مغیبات ہیں کیونکہ ہم مسکین ہیں، حقیر ہیں، فقیر ہیں، لمیٹیڈ مخلوق ہیں، بہت ساری قیدیں لگی ہوئی ہیں. ہم دیکھتے وہ جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، ہم پیچھے کچھ دیکھ نہیں سکتے. ہم سنتے وہ جو ہماری کانوں کی حد تک آواز سنتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ السمیع العلیم ہے، السمیع البصیر ہے، خوب سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. تمام اللہ کے صفات دیکھیں، صرف مبالغے کے ساتھ ہے قرآن مجید میں. عالم نہیں علیم ہے، سامع نہیں سمیع ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات صفات الکمال ہے ہمیشہ. وللہ غیب السماوات والارض والیہ یرجع الامر کلہ، تمام معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف واپس جائیں گے. اہل حق کا حق واپس جائے گا، اہل باطل کا باطل واپس جائے گا، اہل توحید کی توحید، اہل سنت کی سنت، اہل بدعت کی بدعت، اہل شرک کا شرک، سب. تو کرنا کیا ہے؟ حق پر ثابت قدم کیسے رہنا ہے؟ فاعبدہ وتوکل علیہ. حق پر ثابت قدمی کی اس عظیم سورت کے اختتام میں یہ دو لفظ ہیں صرف. پوری سورت جو ہم نے پڑھی ہے اس کا خلاصہ دو لفظوں میں دیکھ لیں آپ، خلاصہ صرف دو لفظوں میں. کمال دیکھا ہے آپ نے، فاعبدہ وتوکل علیہ. کیونکہ عبادت اگر کرنی ہے، اللہ پر بھروسہ توکل ہو، تو قدم ڈگمگا جاتے ہیں. حق پر ثابت قدم رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ. حق توکل تب ہوتا ہے جب اخذ بالاسباب شرعیہ ہوتے ہیں، سبب شرعی ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے، اس کے ساتھ، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو اپنے قدم بڑھانا ہے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا اور کامیابی بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اگر ڈر ہے، نہیں ہوتا کیسے ہوگا، وہ دشمن ہے، وہ غالب ہوگا، ہم نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، ایمان کمزور ہے، نہیں، یہ ایمان کمزور کی، ایمان کمزوری کی نشانی ہے. ایمان کی تقویت توحید عبادت سے ہوتی، یاد رکھے، فاعبدہ پہلے ہے. ایمان کو مضبوط رکھنا ہے تو توحید پر زندگی کو قائم کر دو. اخلاص اچھی طرح سمجھ لو، جو بھی عمل کرنا ہے رب کے لیے کرنا ہے، لوگوں کے لیے نہیں کرنا ہے. لوگ کیا کہیں گے یہ بات کی بات، اس کی پرواہ نہ کرے، لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے، لیکن رب اگر خوش ہو جائے، واللہ کمال ہی کمال ہے، کامیابی قدم چوم کے رہے گی اگر رب کو آپ نے ناراض نہیں کیا. اور جس رب ناراض ہے، دنیا جہاں کمال ہے، وہ اس کی کوئی خیر نہیں ہے. یہی دنیا جہاں، یہی مال و دولت، یہی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی تھی، یہ نقمتوں میں اور عذاب میں بدل جائیں گی، نعوذ باللہ. اس لیے فاعبدہ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص خصوصی طور پر حکم ہے، اور تمام امت کے لیے جو اتباع کرتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، فاعبدہ وتوکل علیہ، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھو. وما ربک بغافل عما تعملون، و تیرا رب غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے جو تم کرتے ہو. دونوں فریقین اہل حق باطن بھر جائیں گے، موت حق ہے، سب کو آئے گی. آج ہمارے لیے فعل ماضی ہو چکا ہے، یہ قومیں کو قصے جو ہے ماضی ہیں، گزر چکے ہیں. قریش کہاں ہے، ابو لہب کہاں ہے، ابو جہل کہاں ہے، ہمارے لیے ماضی ہے نا، گزر چکا ہے. وہ بھی کچھ کرتے تھے زندگی میں، ہم بھی کچھ کر رہے ہیں اپنی زندگی میں، لیکن یاد رکھیں دونوں میں یکسانیت پتہ ہے کیا ہے؟ ہم سب کے معاملات جو ہے رب کی طرف واپس جا رہے ہیں. اللہ غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں. جو وہ کرتے تھے اس سے غافل نہیں، ان کو سزا ملی. جو ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی غافل نہیں ہے. جو انہی کے راستے پر چلے گا اس کو بھی سزا ملے گی، اور جو انبیاء کے راستے پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا. اس لیے جب کسی آیت کا اختتام اسی پر ہو، وما ربک بغافل عما تعملون، یعنی اللہ تعالیٰ خوب باخبر جو ہم کرتے ہیں، یعنی آگے ہم نے حساب بھی دینا ہے، تو حساب کے اس میں پیغام ہے. جب اللہ غافل نہیں ہے تو پھر دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو پکڑ لے، چاہے ڈھیل دے دے، اور آخرت میں اس کو سزا مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے. ظالم ظلم کرتا ہے اور دیکھتے ہیں میں تو بچا ہوا ہوں نا، مال بڑھتا جا رہا ہے، دولت بڑھتی جا رہی ہے، اولاد بڑھتی جا رہی ہے، بیویاں دو تھی چار ہو گئی ہیں، ظلم بھی بڑھتا جا رہا ہے، کہ دیکھیں انٹچبل، کچھ بھی نہیں ہوا. وہ آپ یہ دیکھ رہے تناسب کر رہے ہیں، رب راضی ہے اس لیے مجھے سب کچھ مل رہا ہے، تو رب میرے ظلم پر بھی راضی ہے. اللہ تعالیٰ ظلم پہ راضی کہاں ہوتے ہیں بھائی؟ اللہ تمہیں ڈھیل دے رہا ہے، تمہیں موقع دے رہا ہے، سنبھل جاؤ، توبہ کر لو، اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے موت عذاب بن کر نازل ہو جائے اور پھر تمہیں واپسی کا راستہ بھی نہ ملے. تو بہترین پیغام ہے آخر میں. توحید کو جسے نہیں سمجھا ابھی تک، اس پیغام کو جسے نہیں سمجھا ابھی تک، ان عبد اللہ مالک من الہ غیرہ، ابھی موقع ہے، ابھی سانسیں جاری، ابھی سمجھ لو توحید عبادت پر قائم رہو، واللہ باقی سارے معاملات آسان ہو جائیں گے. یہ نہ دیکھنا کہ کیونکہ میں ابھی تک ٹھیک ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی سزا نہیں دی ہے، میرے مال میں، صحت میں، روزی میں اور اہل عیال میں فراوانی ہے، کوئی تنگی نہیں ہے، تو میں حق پر ہوں. میرے بھائی، یہ حق کی کوئی بھی علامت یا نشانی نہیں ہے، یہ کوئی ثبوت نہیں ہے کہ جس کو اللہ کی طرف سے کوئی تنگی نہ ہو وہ بندہ خیر پر ہے، یا بندہ حق پر ہے. یہ حق کا ترازو نہیں ہے. انبیاء کو دیکھ لیں، انبیاء کے متبعی کی جو الاقرب الاقرب کو دیکھ لیں، کتنی زیادہ زمائشوں میں تھے، کتنی زیادہ مشقتوں میں تھے، کیا رب ان سے ناراض تھا؟ اعوذ باللہ، نہیں. اللہ تعالیٰ سب سے پیارے لوگ انبیاء ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے پیارے ہیں. تو اس لیے یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے، کوئی ترازو نہیں ہے، کیونکہ مجھے کوئی تکلیف نہیں تو میں حق پر ہوں، غلط ہے. کافر کو دیکھ لیں، پوری دنیا اس کے پاس ہے، کیا اللہ اسے راضی ہے اس لیے اس کو اللہ نے دیا ہوا ہے؟ نہیں. تو یہ کوئی پیمانہ نہیں، کوئی معیار نہیں. معیار کیا ہے؟ توحید کے راستے کو اپنانا، اتباع سنت کے راستے کو اپنانا، رب کی فرما برداری کو، یہ دیکھنا، یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ کس سے ناراض اور کس سے راضی ہوتا ہے، یہ جاننا لازمی ہے. اس راستے کو اپنانا جس طرح تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور اس راستے کو چھوڑ دینا جس طرح تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. یہ اصل پیمانہ ہے، یہ معیار ہے. اگر سمجھیں گے نہیں، جانیں گے نہیں، تو عمل کیسے کریں گے؟ اس لیے قرآن مجید سب سے عظیم نعمت ہے جو ہمارے گھروں میں ہے. ہم سینے سے لگانا جانتے ہیں، چوم کر سر پہ رکھ کے اسے سب سے بلند جگہ پر بند، 10 کپڑوں بند کر کے رکھنا جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن کا ادب احترام کر رہے ہیں. یہ کون سا ادب احترام ہے؟ گھر میں شرک ہیں، بدعات ہیں، خرافات ہیں، نافرمانیاں ہیں، اور قرآن میں جو سجا کے رکھا ہوا ہے ڈیکوریشن پیس کی طرح، نہیں. واللہ قرآن یہ ضابطۂ حیات ہے، اللہ اس قرآن کو نازل کیا ہے، اس قرآن نے پتھر دل لوگوں کی زندگی کو بدلا ہے. پتھر دل لوگ تھے، صحرا میں رہتے تھے، زندہ بچوں کو گاڑ دیتے تھے زمین پر، زندہ بچیاں اپنی بچیوں کو زمین پر زندہ گاڑ دیتے تھے، ان کے دل کیسے بدلے، کس چیز سے بدلے؟ شرک، بدعات، خرافات عام تھی، شراب خوری، حرام خوری، سود خوری عام تھی، گھروں میں شراب لوگ پیتے تھے، جیسے ہم پانی پیتے ہیں، پیپسی پیتے ہیں، آج کل زمانے وہ لوگ شراب پیتے تھے. اسی قرآن مجید نے زندگی بدلی ان لوگوں کی. وہ کیسے ثابت ہوئے؟ سب سے عظیم لوگ ثابت ہوئے، خیر امت ثابت ہوئے. آج ہم کیوں پیچھے ہیں؟ یہ قرآن مجید ہمارے پاس بھی ہے نا، ہم کیوں پیچھے ہیں؟ ہم صرف اس قرآن میں سینے سے لگانا جانتے ہیں، بوسہ دینا جانتے ہیں، اور اپنے آپ سے دور دراز کسی اونچ جگہ پر رکھنے کو جانتے ہیں، اور یہی ادب سمجھتے ہیں. یہ کوئی ادب نہیں ہے. قرآن کی سب سے بڑی بے ادبی پتہ ہے جانتے کیا ہے؟ شرک کرنا. اس قرآن میں یہ جو دنیا تعلیمات ہیں اس کے خلاف ورزی کرنا، کفری عقیدہ رکھنا، رب کو ناراض کرنا. اور سب سے بڑی بات جس سے رب ناراض ہوتا ہے وہ شرک ہے اور بدعات مکفرہ ہے، جو ذرا اسلام سے خارج کر دیتی ہیں. دنیا میں کتنے ایسے لوگ جو قرآن پڑھتے بھی ہیں لیکن نعوذ بالله شرک میں ڈوبے ہوئے بھی ہوتے ہیں، بدعات میں ڈوبے ہوتے ہیں. اس لیے بہترین موقع ہے قرآن مجید کو سمجھنے کا. صحیح طریقے سے پڑھیں قرآن مجید، صحیح سمجھیں، لازمی ہے. کیسے سمجھیں؟ کہاں جانا پڑے گا؟ کس سے پوچھنا پڑے گا؟ راستہ بالکل آسان ہے. صحابہ اور سلف نے کیسے سمجھائے؟ ویسے سمجھنا ہے. اگر ویسے سمجھ لیا ہے جیسے صحابہ سلف نے سمجھائے، الحمدللہ کامیاب ہو گئے، کیونکہ صحابہ نے براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا ہے. قرآن مجید جو ہے ایک وقت نہیں اترا، 23 سال میں یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے. یہ صحابہ کے اس میں ذکر ہے قرآن مجید میں، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی سیرت شامل ہے اس قرآن مجید میں. وہ جانتے ہیں کہ کون سی آیت کب نازل ہوئی، اس کا مطلب کیا ہے. انہوں نے پریکٹیکل عمل بھی کر کے دکھایا اپنی زندگی میں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص لوگوں کو توفیق دی ہے. محدثین آئے ہیں، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کرام کا ذکر حدیث میں موجود ہے. قرآن کی بہترین تفسیر جو ہے وہ قرآن مجید خود ہے، وہ قرآن مجید کے ساتھ یا اس قرآن کے بعد جو ہے وہ صحیح احادیث ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر صحابہ کرام کی سمجھ ہے، اور پھر اس کے بعد جو سلف صالحین ہیں اور عربی گرامر جو ہے، ان سب کو ساتھ لے کے چلے، سمجھے قرآن مجید کے بنیادی پیغام کو، سمجھے یہ عظیم کتاب ہمارے گھروں میں آج موجود ہے، ہم اس کتاب سے کیوں دور ہیں، یا ہم نے اس کتاب کو اپنے آپ سے کیوں دور رکھا ہوا ہے، کہ کیا غلط ہے، کہاں پہ غلطی ہے، اس کی نشاندہی کرے، واپس پلٹے قرآن مجید کی طرف، واپس پلٹے، سمجھے اس قرآن مجید کو، اور سمجھنے کا جو صحیح سمجھ اس کا حق ادا کریں، واللہ قسم کھا رہا ہوں میں، زندگی بدل جاتی ہے، جسے قرآن مجید کو دل سے صحیح طریقے سے خلاص نیت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی ہے، واللہ اللہ اس کے راستہ بھی آسان کر دیتا ہے. لیکن جو صرف ویسے پڑھنا چاہتا ہے، سمجھنا نہیں چاہتا ہے، یہ قرآن مجید اس پر حجت قائم کرے، قیامت کے دن حجت قائم کرے گا. کیوں؟ کیونکہ بہترین موقع تھا، قرآن مجید زندگی کا ایک بنیادی حصہ ہے، کھولتا بھی تھا، پڑھتا بھی تھا، یا جو لوگ نہیں پڑھتے، قرآن مجید پھر بھی حجت قائم کرے گا. تم امتی ہو، اللہ تعالیٰ کے پیار پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو، وہ قرآن کے احکام کو نہیں جانتے ہو، کہ قرآن کیوں نازل ہوا نہیں جانتے ہو، بنیادی پیغام نہیں جانتے ہو، شرک کر کے آئے ہو، بدعات مکفر کر کے آئے ہو، رب کو ناراض کر کے آئے ہو، تو کیا عذر ہوگا قیامت کے دن، بتائیں. تو ہم سب پہ رحم فرمائے، اور اس قرآن مجید پڑھنے کی، صحیح سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر شر بدعات خرافات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.